بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين آيات نمبر 31 سورة بقرة إشارة هو رأي وعلم آدم الأسماء كلها خدا نے تعليم دي حضرت آدم کو سارے أسماء اسماء یعنی عالم کی عالم میں جتنی حقیقتیں ہیں جتنی موجودات ہیں اور موجودات کی تمام حقائق کی تعلیم دی اسم اس حقیقت کو کہتے ہیں عرض کیا فرض کرے ایک بچے کا نام علی ہے علی سے کیا سمجھ میں آتا ہے اس بچے کی تصویر ذہن میں آتا ہے علی اسم میں اس تصویر کے لیے تصویر سے کیا ذہن میں آتا ہے وہ باہر جو بچہ ہے وہ ذہن میں آتا ہے تو ذہن میں جو تصویر ہے وہ اسم ہے کس کے لیے باہر کے بچے کے لیے حقیقی اسم وہ باہر والا ہے اس لیے اسماء خدا اس کائنات کے کائنات پہ مؤثر اسماء خدا ہے الفاظ اور مفاہیم مؤثر نہیں ہیں حقیقت اسماء خدا اس عالم میں کیا ہے مؤثر حقیقت علم خدا حقیقت قدرت خدا حقیقت قیومیت خدا مؤثر ہے مفہوم مؤثر نہیں ہے وہ حقائق مؤثر ہے تو اسماء سے مراد حقائق موجودات واقعی تمام حقیقتوں کے ساتھ وعلم آدم الاسماء کلہ خدا نے تمام اسماء کی تعلیم دی تمام حقائق عالم کی تعلیم دی حضرت آدم کو ان میں ظاہر اسماء خدا کل کائنات کے اسماء کا سرچشمہ اسماء الہی ہے لیکن تمام اسماء کی تعلیم دی اسماء ائمہ اطہار اسماء سے مراد حقیقت ائمہ اطہار کی تعلیم دی معرفت دی آپ جانتے فرشتوں کے پاس اسماء میں سے دو اسم شناخت شدہ تھا سبوح قدوس خدا کو منزہ کرنا عیوب سے اور خدا کی تقدیس اور طہارت الہی لیکن حضرت آدم کے پاس تمام اسماء الہی کا علم حضرت آدم کو خدا نے دیا تمام اسماء حقائق عالم کا علم خدا نے حضرت آدم کو دیا ثم عرضهم علی الملائکہ پھر پیش کیا ان اسماء کو ملائکہ کے اوپر ملائکہ کے اوپر پیش کیا عرض کے عرضهم ضمیر مذکر لایا اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ان حقائق عالم میں کیا ہے ضمیر مذکر نہیں ہم کی ضمیر جو ہے عقلا کی طرف پلٹتی ہے عقلا ان حقائق عالم میں عقلا زیادہ ہے عقلا کافی ہے اور عقلا افضل ہے دوسرے موجودات سے اسی لیے ایسا لفظ لایا جو عقلا پر دلالت کرے ویسے بھی ہم کی ضمیر ضمیر کیا ہے عقلا کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے عرض کیا حضرت یوسف کے سورے میں والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین ہم استعمال کیا مراد 11 ستارے اور شمس و قمر نہ 11 ستارے عاقل ہیں نہ شمس و قمر عاقل اس کے باوجود یہ بعض اوقات استعمال ہوتا ہے ملائکہ پر پیش کیا اور فقال انبئونی باسماء ہؤلاء خدا نے فرمایا کہ تم مجھے آگاہ کرو مجھے بتاؤ خبر دے دو انباء خبر دینے کو کہتے باسماء ہؤلاء ان اسماء کے بارے میں خبر دے دو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو، جھوٹ بولنا مراد نہیں ہے. عرض کیا بعض اوقات جھوٹا آدمی کو کاذب کہتے، سچ بولنے والے کو صادق کہتے ہیں. یہ صدق و کذب مخبری ہے، صدق و کذب اخلاقی ہے. جانتا ہے ایسا نہیں، اس کے باوجود کہے ایسا ہے تو جھوٹ ہو جائے گا. بعض اوقات صدق و کذب کیا ہے، وہ کہنے والا تو بالکل سچ سمجھ کر کہتا ہے لیکن حقیقت میں غلط کہتا ہے، غلط فہمی ہوئی ہے، غلط فہمی ہوئی ہے اور خبر دے رہا ہے سچ سمجھ کر. تو یہاں پر بھی کذب ہے لیکن گناہگار کذب نہیں، اس نے جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولا ہے، غلطی سے ہوا ہے. یعنی اگر واقعیت ہو، واقعیت کے مطابق ہو صادق ہے، واقعیت کے خلاف ہو تو کاذب ہے، اگرچہ کوئی گناہ نہیں کیا ہے، غلط فہمی ہوئی ہے. تہ صادقین یہ ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور اپنے آپ کو لائق سمجھتے ہو خلافت الہی کے لیے، حضرت آدم کو لائق نہیں سمجھتے ہو اور زمین سے خلق ہونے والے کو فسادی اور کیا نام ہے دہشت گرد سمجھتے ہو، خون بہاتا ہے اور فتنہ کرتا ہے، یعنی حضرت آدم لائق خلافت نہیں ہے، تم خود لائق خلافت ہو، اگر اس سوچ میں تم سچے ہو، یعنی واقعی سوچ ہو، حقیقت کے مطابق سوچ ہو، یعنی تم اپنے آپ کو خلافت کے لیے زیادہ لائق سمجھتے ہو حضرت آدم کے بنسبت. یہی تھا نا، خدا نے حضرت آدم کو خلیفہ بنانے کا اعلان کیا تو انہوں نے یہی کہا، خدایا ہم ہے تیری عبادت کے لیے، تیری تسبیح کے لیے، تیری تقدیس کے لیے. یہ زمین سے خلق ہونے والے فتنہ و فساد کرتے ہیں، اپنے کو زیادہ لائق سمجھتے ہیں. اگر تم زیادہ لائق ہو تو ان اسماء کی خبر دے دو. عالم کو، آدم کو تعلیم دینے کے بعد فرمایا کیا، ان اسماء کے بارے میں تم خبر دے دو. قالوا سبحانک لا علم لنا، انہوں نے کہا خدایا تم منزہ ہے ہر عیب سے، ہمارے پاس علم نہیں ہے. خدا کی عظمت کی تسلیم کرنے کے بعد کہتا ہمارے پاس علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، ہمارے پاس وہی کچھ ہے جو تو نے سکھایا ہے. انک انت العلیم الحکیم، تو ہی بے شک تو ہی علیم ہے، صاحب علم ہے، اور تو ہی حکیم ہے، صاحب حکمت ہے. حکمت یعنی جو کرنا ہے، جو کام کرنا چاہیے اس کو انجام دینا، جو کام نہیں کرنا چاہیے اس کو انجام نہ دینا، بجا انجام دینا، بیجا انجام نہ دینا، حکیم. قال یا آدم، پھر خدا نے فرمایا، فرشتوں نے اعتراف کیا کہ ہمارے پاس یہ طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس ایسا علم نہیں ہے، اسماء کی خبر دینے کے علم نہیں ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، خدا نے فرمایا اے آدم ان کو آگاہ کرو، انبئ خبر دینا، رپورٹ پیش کرنا، خبریں دینا، ان کو خبر دو، آگاہ کرو، باسمائہم ان حقائق عالم کے حقیقت سے، اسماء سے تم ان کو کیا کرو، آگاہ کرو. تو حضرت آدم نے ایسا کیا، فلما انباہم باسمائہم، حضرت آدم نے آگاہ کر دے فرشتوں کو اسماء حقائق سے، حقائق عالم کے اسماء سے آگاہ کیا. قال، خدا نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا آپ سے، انی اعلم غیب السماوات والارض، میں آسمان و زمین کے غیب کو میں جانتا ہوں، کہ تمہارے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے، آدم کے پاس یہ صلاحیت ہے. واعلم ما تبدون وما تکتمون، اور میں جانتا ہوں جس چیز کا تم اظہار کرتے ہو. اظہار کیا کیا ہے انہوں نے، ہاں وہی کہ میں انسان فساد کرتے ہیں، ہم لائق ہیں وغیرہ. وما تکتمون، جو کچھ دل میں چھپاتے تھے کہ گویا خدا سے کہہ رہے تھے ان کو نہ بناؤ ہمیں بناؤ. بعض مفسرین یہ کہا، بعض نے کہا کہ وہ شیطان کے دل میں جو تھا، کفر اس کے دل میں تھا، خدا سے جو کچھ تم نے ظاہر کیا جو کچھ تم چھپا کے رکھا ہے سب کے بارے میں خدا کے پاس علم ہے. یہاں پر ایک فرق عرض کیا, خدا نے آدم کو اسماء کی تعلیم دی اور فرشتوں کو نہ دی. تو فرشتہ کیا کہتے ہیں؟ خدایا جو کچھ تو نے تعلیم دی ہے وہ ہمیں آتا ہے, جو تعلیم نہیں دی ہے وہ ہمیں نہیں آتا ہے. تو فرشتوں کی کیا کوتاہی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ خدا نے حضرت آدم کو اس طرح سے خلق کیا تھا کہ ان تمام اسماء کے علم حاصل کر سکتا تھا. یعنی ایسی وسعت فکری اور عظیم قابلیت کے ساتھ خلق کیا تھا حضرت آدم کو کہ تمام اسماء کے علم و معرفت حاصل کر سکتا تھا. لیکن فرشتوں میں وہ صلاحیت نہیں تھی. تو حضرت آدم کے بتانے سمجھ میں آیا نہیں, تعلیم حضرت آدم کو تعلیم دی ہے, تعلیم علم دینا. یعنی میں نے ایک دفعہ مثال دیا تھا, آپ کے پاس کیا آگا میڈیکل کے طالب علم ہے, فرض کیجیے پی ایچ ڈی میں ہے فرض کرے. اب ایک بیماری کے بارے میں درس دیا جاتا ہے, اس کے سمجھ میں آتا ہے. وہی درس اگر ٹی وی میں خبر نگار ہمیں دے دے تو ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹی وی میں رپورٹ دیتے, رپورٹ کو سب سمجھتے ہیں, وہ انباء ہے, خبر ہے. تعلیم کے لیے صلاحیت چاہیے, اس معیار کی صلاحیت چاہیے. فرشتوں کو خبر دیا حضرت آدم نے, خبر لینے کی صلاحیت تھی فرشتوں کے پاس, علم حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں تھی. بس خدا, قرآن میں ارشاد ہوتا وما امرنا الا واحد, ہمارا حکم ایک ہے. یعنی ہم ہر لائق آدمی کو اس کے لیاقت کے مطابق دیتے ہیں. یہ ہے وما امرنا الا واحد, لیاقت کے مطابق دیتے ہیں. لیاقتیں مختلف ہیں, ٹھیک ہے, قابلیت مختلف ہے. پتھر میں انسان جیسے سمجھنے کی قابلیت نہیں ہے, گائے میں وہ قابلیت نہیں ہے, پتھر میں نباتات جیسے قابلیت نہیں نباتات میں, حیوان جیسے قابلیت نہیں حیوان میں, انسان جیسے قابلیت نہیں انسان میں, بھی بہت ہی فرق. حدیث میں الناس کا الناس معادن کا معادن الذهب والفضة, لوگ معدنیات کی طرح ہے, سونے و چاندی کے معدنیات. کچھ میں بہت ہوتا ہے خالص ہوتا ہے, کچھ میں کیا ہے بہت کم ہوتا ہے ناخالص ہوتا ہے. تو خدا نے مختلف خلق کے اس بہترین نظام, جس کو نظام احسن کہتے ہیں ہمارے علماء کلام, اس بہترین نظام وجود میں آنے کے لیے مختلف چیزوں کی ضرورت ہے. ایک گاڑی کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ سارے ٹائر ہو تو گاڑی تھوڑی چلے گی, ٹائر کی بھی ضرورت ہے, لوہا کی بھی ضرورت ہے, انجن کی بھی ضرورت ہے, پیٹرول کی بھی ضرورت ہے, ہر چیز کی ضرورت ہے تو گاڑی چلے گی. سب ایک جیسے ہو تو نہیں چل سکتی. اسی طرح سے نظام احسن کے لیے مختلف صلاحیتوں کی ضرورت ہے, لیکن جس کے پاس جو صلاحیت ہے خدا کی طرف سے فیض عام ہے. بقول اقبال جواب شکوہ میں کہتا ہے ہمارا فیض تو عام ہے, کوئی لینے والا نہیں ہے. تو انسانوں کو صلاحیتوں کے ساتھ خلق کے, بے پناہ صلاحیتوں کے ساتھ خلق کے, اشرف مخلوقات بننے کی صلاحیت کے ساتھ خلق کے, استاد ملائک بننے کی صلاحیت کے ساتھ خلق کیا ہے. لیکن فرشتوں میں یہ صلاحیت نہیں, نہ برے ہونے کی صلاحیت اتنے زیادہ ہے کہ وہ زیادہ برے بھی نہیں ہو سکتے ہیں, کیونکہ ان میں گناہ کے کوئی خواہش ہے ہی نہیں ہے, نہ عظمتوں کی طرف جا کر انبیاء وہ ائمہ سے بالا تر جانے کی صلاحیت ہے. اب بہترین شاہد حضرت آدم ہے کہ ان کے کیا ہے, ان کے سامنے سجریز ہو گئے. اس میں بعض فرشتے نہیں ہیں. دوسرے پہلی والا آیت میں کیا نام ہے, فرشتوں کے ساتھ گفتگو میں یہ نہیں کہا کہ سارے فرشتے تھے یا بعض تھے, لیکن سجدے میں آ کر کہتے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, سارے فرشتوں نے سجدہ کیا, سارے اجمعون. تو سارے فرشتے آدم کے سامنے جھکنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم کا مقام فضیلت سب سے اعلیٰ ہے. اس کی وجہ بھی علم ہے, علم باسماء ہے, علم بے حقائق عالم ہے. اور علم بے اسماء اللہ ہے، علم باعث عظمت انسان ہے، خصوصاً وہ علم جو علم بے حقائق ہو، جو نفس پاک کے لیے حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے عرض کیا فرشت انبا کی بات کی، فرشتوں کو حضرت آدم بیان کریں گے سمجھ میں آئے گا، لیکن ایک خبر کی شکل میں، خبروں کی شکل میں، لیکن تعلیم کے قابل نہیں تھے، وہ اس طرح سے خلق ہی نہیں ہوئے تھے۔ فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني عالم غيب السماوات والأرض، کیا میں نے تم سے، خدا نے کہا دیکھو آدم کے پاس یہ صلاحیت ہے، تمہارے پاس صلاحیت نہیں۔ بس یہاں پر فرشتوں نے اپنے ناتوانی کا اظہار کیا، اپنے ناتوان ہونے کا اظہار کیا اور اعتراف کیا اور ثابت کیا کہ ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے، علم لینے کی صلاحیت بھی نہیں تھی، لیکن آدم کے پاس بے پناہ علم تھا۔ پس خلیفہ بننے کی صلاحیت آدم کے پاس ہے، خلیفہ بننے کے لیے سب سے اہم چیز علم ہوا، سب سے اہم چیز خلافت الہیہ کے لیے علم، سب سے اہم چیز ہے علم بے اسماء، سب سے اہم چیز ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء میں بھی علم، ائمہ اطہار میں بھی علم کی شرط ہے، خلیفۃ اللہ میں علم، اور اسی علم کی وجہ سے فرشتے بھی، فرشتوں نے بھی سر تسلیم خم کیا۔
ایک چیز قرآن کریم میں کہ اللہ علم آدم اسماء کلہا، جبکہ آپ نے اسے روایت بتائی تھی کہ مولانا فرماتے ہیں کہ جناب آدم کو 47 علوم،
27 بال ہے اسم اعظم کے، وہ اسم اعظم کے حروف، اسم اعظم کے حروف میں سے کیا ہے
27،
یہ اسماء حقائق عالم کی بات کر رہے ہیں،
اور اہل بیت کو
72، وہ روایتیں یہی بتاتی۔ قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے نہیں بتایا تمہیں کہ غیب آسمان و زمین، آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم میرے پاس ہے، خدا کہتا ہے علم غیب خدا کے پاس ہے۔ البتہ اس آیت کا معنی یہ نہیں خدا کے ساتھ مخصوص ہے، اس آیت میں یہ نہیں کہتا ہے، لیکن کچھ اور آیات میں کہتا ہے کیا علم غیب صرف خدا کے پاس ہے، لا يعلم الغيب الا الله، اس کے بعد کیا فرمایا الا من ارتضى من رسول، لا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول، يجتبي من رسله من يشاء، دوسرے آیت میں کہتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے خدا انتخاب کرتا ہے علم غیب کے لیے، یا اپنے رسولوں میں سے جس کو پسند کرے علم غیب کے لیے اس کو انتخاب کرتا ہے۔
رسول
ہے نہیں، رسول ہے تو، یعنی رسولوں کو علم غیب دیتا ہے، تو سارے وحی بھی علم غیب ہے، نہیں نہیں لا يعلم لا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول، نہیں وہی مطلب، الا صرف اس کو علم دیتا جس سے راضی ہو، وہ کون ہے رسول۔ تو یعنی ثابت ہوتا ہے ان آیات سے کہ علم غیب کیا ہے، خدا کے پاس بالذات ہے، اصل میں علم غیب خدا کے ہے، خدا کے کوئی چیز غائب نہیں ہے، ہماری نسبت میں کچھ غائب ہے، کچھ شاید عالم الغیب والشہادہ ہے، لیکن خدا کے پاس کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ اسی لیے خدا کے پاس علم غیب پر علم بالذات ہے، رسول کو خدا دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ فرماتا ہے کیا، میں جانتا ہوں تم نے گھروں میں کیا کچھ ذخیرہ کر رکھا ہے، ما تدخرون، تم گھروں میں کیا کچھ ذخیرہ کر رکھا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، وہ تو غیب کی خبر ہے۔ حتی شیاطین جانتا ہے، ایک انسان کچھ سوچتا ہے شیطان کیا دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، سب کے سب قدرت خدا کے ذریعے ہے۔ یعنی اصل علم غیب خدا کے پاس ہے، جہاں خدا مصلحت دیکھتا ہے وہاں غیر خدا کو یہ علم غیب دیتا ہے. ائمہ یاتھار فرماتے ہیں کیا ہم وارث علوم انبیاء ہے. اس بنا پر جب انبیاء کے پاس علم غیب ہے تو اس کے ارث اس کے وارث ہم ہیں, ہمارے پاس بھی علم غیب ہے. البتہ شک نہیں اس میں, خدا نے دیا ہے ہر چیز اس عالم میں, بذات خدا کہے, وجود بھی بذات خدا کہے, ہر علم بھی بذات خدا کہے, طاقت بھی بذات خدا کہے, غیر خدا کے پاس خدا کے دینے سے آتا ہے. خدا نے دیا ہے تب جس کو طاقت دیتا ہے وہ طاقتور ہو جاتا ہے, جس کو علم دیتا ہے وہ صاحب علم ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک علم غیب ہے, جس کو خدا دیتا ہے وہ علم غیب کا مالک بن سکتا ہے کیونکہ خدا نے دیا ہے. بذات کہیں گے خدا سے ہٹ کر, نہیں, یہ خدا سے ہٹ کر قرآن کہتا ہے تم ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے ہو خدا سے ہٹ کر. تو الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض, کیا میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ میں جانتا ہوں غیب سماوات کل عالم کو, عالم سات آسمان یعنی کل عالم اور زمین کے غیب کو میں جانتا ہوں. وَعَلَوْ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو, تم نے کھل کر بتایا نا خدایا یہ انسان فتنہ کرتا ہے, خون بہاتا ہے, یہ خلافت کا لائق, صریحاً تو نہیں کہا, خون بہاتا ہے, فتنہ کرتا ہے, اس کو کیوں بناتے ہیں آپ. تو تکتمون یہ کہ دل میں سوچ رہے ہم ہی بناؤ کہ ہم اس مقام کے لائق ہے. تو خدا نے یہاں پر ان سے اعتراف لیا کہ ان کے پاس علم اسماء کی توانائی نہیں ہے, حضرت آدم کے پاس یہ توانائی ہے, اور خلیفۃ اللہ بننے کے عالم میں کیا ہے, خلیفہ خدا بننے کے لیے, یعنی خدا سے فیض لے کر عالم کے ادارہ کرنے کے لیے کیا ہے یہ صلاحیت, اس کے پاس ہے جس کے پاس علم ہو. علم نہ ہو تو آپ دیکھیے دنیاوی علوم کے لحاظ سے بھی, علم الاسماء کے بعد نہیں, علم حقائق کے بعد نہیں, دنیاوی علوم کے لحاظ سے بھی کوئی کاغذ اوپر سے گراؤ نیچے گرتا ہے, ٹھیک ہے, 50-100 ٹن لوہا ہوائی جہاز میں کیا ہے اوپر جاتا ہے, یہ کیسے الٹ ہو گیا؟ علم کی وجہ سے, علم کے یہ صلاحیت ہے, علم بھی اس میں اعظم عالم میں تبدیلی کے باعث بنتا ہے. تو علم اسماء میں یہ صلاحیت ہے, وہ خدا کی خلافت کر سکتا ہے, یعنی سبب خدا کی خلافت کا معنی عالم اسباب و مسببات میں خدا نے, خدا اس نظام کو چلاتا ہے اسباب کے ذریعے. سب سے اعلیٰ سبب کیا ہے؟ وہی ہستی ہے جس کے پاس علم الاسماء ہے. خود خدا کہتا ہے نا, بھلے ابھی خدا کیا کہ خدا نے خلیفہ بنانے کا اعلان کیا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, فرشتوں نے فوراً کہا خدایا تو ایسا لوگوں کو بنائیں گے کہ فتنہ کرنے والا ہے, خون بہانے والا ہے. تو خدا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں. انہوں نے کہا ہم کافی ہے, ہم حمد و تسبیح کہتے ہیں, بندگی کرتے ہیں, دو اسم کے معرفت رکھتے تھے, حمد و تسبیح ہو تقدیس کے تقدیس اور تسبیح تقریباً ایک معنی ہے. تو دو اسم کے ہم علم رکھتے ہیں, بندگی کرتے اسی کے ذریعے. تو خدا کیا فرماتا ہے؟ سارے اسماء کے علم آدم کو دی, یعنی وہ صلاحیت دی تمام اسماء کے علم حاصل کرنے کی, کیا دی؟ صلاحیت دی, اور آدم نے حاصل کر لیا ان تمام اسماء کو. الانسان علم ال کیا ہے قرآن, علمہ البیان, انسان کو بیان کا علم کیسے سکھایا؟ تکویناً سکھایا, خدا نے اس طرح سے انسان کو خلق کیا کہ بیان اس کے وجود کے حصہ بن گیا نا. اسی طرح سے حضرت آدم کو اس طرح سے خلق کیا کہ علم الاسماء اس کے وجود کا حصہ بن گیا. ہاں, اب فطرت ہماری جو فطرت ہے وہ بہت کمزور ہے, وہاں پر حضرت آدم کو شعوری طور پر اتنا علم کے ساتھ پیدا کیا والے. لیکن صلاحیت ہونے سے شعوری طور پر اتنے علم کے ساتھ خلق کیا. کمپیوٹر میں فرض کرے کیا ہے، اگر صلاحیت ہو تو آپ معلومات ڈالیں گے، نہ ہو تو نہیں ڈال سکتے. البتہ بہت فرق ہے، یہاں پر موجود حضرت آدم ایک ایسا مخلوق ہے جو آزاد ہے، مختار ہے، عاقل ہے، صاحب ارادہ ہے، اس کے ساتھ تو وہ قیاس نہیں کر سکتے. لیکن اتنا ہے کہ صلاحیت تھی، خدا نے حضرت آدم کو صلاحیت کے ساتھ خلق کیا تھا اور فرشتوں میں وہ صلاحیت نہیں تھی. وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ چھپاتے تھو اس کو بھی خدا جانتا ہے. کہتے کیا چھپاتے تھے، وہی مثلا دل میں، ان کے دل میں یہ تھا کہ ہمیں خلیفہ بنانا چاہیے. یہ صریحاً اوپر نہیں کہا ہمیں خلیفہ بناؤ، آدم کے بنانے کے حوالے سے سوال کیا، لیکن اس کے جگہ پر ہمیں بناؤ یہ صریحاً نہیں کہا. کہ دل میں یہ بات تھی کہ ہم سب سے بہتر ہیں، فرشتے ہیں، تسبیح و تحمید کے لیے ٹھیک ہے، ہمیں بناؤ، فتنہ و فساد کرنے والے بھی نہیں ہیں. ہاں جی، بھلے، اصل میں فرشتے درجات ہے، ایک یہ ہے کہ درجات ہے، درجات مختلف ہے، سب کے یکساں درجہ نہیں ہے. ایک قسم فرشتوں کے بارے میں کہا ہے، کیا کہا؟ کہ وہ صرف حالت رکوع میں ہے، یعنی کوئی تبدیلی نہیں آتی، یا صرف حالت سجود میں ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی. لیکن باقی سارے فرشتوں کی یہ بات نہیں. آپ فرشتوں کی داستانیں، جبرائیل کے، میکائیل کے داستانیں بھی پڑھتے ہیں کہ منفی خواہشات نہیں ہیں ان کے پاس، کیونکہ وہی نفس امارہ نہیں ہے، مادیات نہیں ہے، تو منفی مادیات سے منفی خواہشات پیدا ہوتا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ملائکہ سے کہا سجدہ کرو آدم کے لیے، فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا، إِلَّا ابلیس، صرف ابلیس نے نہیں کیا. ابلیس نام، البتہ لغوی معنی اس کا یہ ہے کہ یہ مایوس، نا امید، لیکن اس معنی میں استعمال نہیں ہوا. مثلا ایک آدمی کو عالم کہتا ہے، عالم کا معنی کیا ہے؟ صاحب علم. لیکن اگر اس کے باپ نے اس کا نام ہی عالم رکھا، پھر صاحب علم کو معنی نہیں دے گا، نام رکھنے کے بعد وہ معنی نہیں دے گا. صفت ہو تو معنی دیتا ہے، نام ہو تو جس کا نام ہے وہی سمجھ میں آئے گا. تو یہاں پر بھی ابلیس نام ہے اس شیطان کا جس نے حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا. ہاں، صفت نہیں ہے، اس کو عربی زبان میں علم کہتے ہیں. وہ جلوس والا علم نہیں، یعنی کسی کا نام ہو جائے، کسی کا نام ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ علم کہلاتا ہے. ہاں، ایک کمن نام ہوتا ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ایک معین شخص کا نام، علی محمد. بھلے یہ اردو میں ظاہراً سب کو نام کہتا ہے نا، علم اور غیر علم کا فرق نہیں رکھا ہے، لیکن عربی میں یہ فرق موجود ہے. تو فرماتے کیا، سب نے سجدہ کیا، صرف ابلیس نے نہیں کیا. اب ایک مسئلہ سجدہ کا ہے، غیر خدا کے لیے سجدہ کیسا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ بذات عبادت ہے، سجدہ وہ عمل ہے جو ذاتاً عبادت ہے، اور تو غیر خدا کے لیے تو عبادت نہیں کر سکتے ہیں، تو حضرت آدم کے لیے کیوں سجدہ کیا؟ تو یہاں تاویلیں کرنا پڑتا ہے کیا، کہ سجدہ خدا کے لیے کیا، آدم قبلہ تھا، قبلہ و کعبہ کہتے ہیں نا مولانوں کو، آدم قبلہ تھا. لیکن قرآن کے ظاہر کے خلاف ہے یہ، اسجدوا للہ فسجدوا للہ فسجد آدم، ایک ہی عبارت ہے، ایک جگہ پر عبارت ایک ہی، اسجدوا للہ کے وقت بھی یہی عبارت ہے، اسجدوا لآدم کے وقت بھی یہی عبارت ہے. یہی عبارت للہ میں الگ معنی دے دے، آدم میں الگ معنی دے دے. آدم کے لیے سجدہ، سجدے میں حقیقت میں یہ کہ تمام اعمال میں، ایک عقائد ہوتا ہے، ایک اعمال ہوتا ہے، اعمال عبادت بننے کے لیے ایک یہ ہے کہ عمل کو کسی کے اطاعت میں انجام دے دے، کسی کے بندگی کے طور پر، اطاعت کے طور پر انجام دے دے، اور اس کو معبود سمجھ کر انجام دے دے۔ عبادت بننے کے لیے کیا شرط ہے؟ عمل کو اس کے لیے انجام دے دے معبود سمجھ کر۔ اگر عمل انجام دیتے معبود سمجھ کر انجام نہیں دیتے تو پھر عبادت نہیں ہے۔ فرشتوں نے یہاں، فرشتوں کو جو خدا نے حکم دیا تم سجدہ کرو، سجدہ عمل ہے، لیکن فرشتے آدم کو معبود سمجھ کر فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ خدا کی عبادت کر رہے تھے، آدم کے لیے سجدہ کر رہے تھے، عبادت خدا، کیونکہ خدا کے حکم کی تعمیل ہو رہی تھی نا، عبادت وہی اطاعت ہے، خدا کی عبادت کر رہے تھے، اگرچہ سجدہ آدم کے لیے کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب اور ان کی زوجہ اور 11 بیٹے سجدے میں گر گئے حضرت یوسف کے سامنے، تو کیا ہے قصد؟ یوسف کے لیے سجدہ کیا۔ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، یوسف کے لیے ہی سجدہ کیا ہے، لیکن کیا ہے آغا؟ شکر خدا کے طور پر، یعنی حکم اطاعت خدا میں یوسف کے لیے سجدہ کیا۔ فرشتوں نے بھی خدا نے حکم دیا، خدا شرک کا حکم نہیں دے گا۔ ابھی جو تکفیری گروہ ہے سارے عالم اسلام کو، سارے مسلمانوں کو کافر قرار دیتے، کافروں کو قتل نہیں کرتے، مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، اسی غلط فہمی کی وجہ سے سمجھتے ہیں تعظیم کرنا، کسی ہستی کی، کسی ہستی کے سامنے خاکسار ہونا، خاضع ہونا عبادت ہے، اور عبادت شرک ہے۔ لغت میں جو بھی ہو، عربی لغت والے ہمارے دین کا واضح تھوڑا ہے، قرآن سے پوچھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ عبادت اس وقت بنتا ہے جب آپ تعظیم کریں گے کسی کی، کس عقیدے کے ساتھ؟ اس کو خدا سمجھ کر، معبود سمجھ کر، خدائی صلاحیتوں کا مالک سمجھ کر اس کے سامنے جھک جائیں گے تو یہ عبادت۔
شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا
سجدہ
تعظیم جائز ہے؟
نہیں نہیں، جائز نہیں۔ حضور فرماتے ہیں، البتہ روایت اور بھی ہے آئمہ کی طرف سے منع ہوا ہے، حضور کی ایک مشہور حدیث ہے، سب کے درمیان مشہور ہے یہ حدیث، اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ البتہ وہ ہم لوگ نہیں ہیں، بہت صاحب شرائط شوہر ہو، یعنی حق ادا کرنے والا صحیح شوہر ہو، تو یعنی پیغمبر یہی فرماتا ہے اگر غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا، اس کا مطلب کیا؟ جائز نہیں ہے،
تو شرک نہیں ہے لیکن
حرام ہے۔ جھوٹ بولنا شرک نہیں ہے، حرام ہے۔ غیبت کرنا شرک نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طرح سے محرمان، لیکن شرک ہونے کے لیے کیا ہے؟ غیر خدا کے سامنے جھک جانا، اس کو خدا سمجھ کر یا خدائی صفت کا مالک سمجھ کر اس کے سامنے جھک جائے تو کیا ہے؟ یہ عبادت، یہ عبادت در عبادت، یہ شرک در عبادت ہے۔ شرک در عقیدہ کیا ہے؟ غیر خدا کو خدا سمجھنا، خدائی صفت کا مالک سمجھنا، جھک نہ جھکے، ویسے یہ عقیدہ ہو دل میں کیا ہے؟ یہ ہمارا دوسرا خدا ہے، یہ خدائی صفت اس کے اندر، حلول کا جو عقیدہ ہے نا، خدائی صفت اس کے اندر ہے، خدا کے برابر طاقتور ہے، یا خدا کے برابر علوم ہے، خدائی صفت کا مالک سمجھیں گے، صرف عقیدہ ہے، تو یہ بھی شرک در توحید ہے۔ توحید ذاتی، توحید افعالی، توحید عبادی۔ عبادت میں کی توحید کی مخالفت کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ جھک جائے اس کو معبود سمجھ کر۔ لیکن توحید ذاتی کی مخالفت یعنی شرک کی کیا ہے؟ شرک در ذات کے معیار کیا ہے؟ یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کو بھی خدا سمجھتا ہے یا خدائی صفات کا مالک سمجھتا ہے۔ علی اللہ ہی مولا کو کیا سمجھتے ہیں؟ خدائی صفات کے مالک سمجھتا ہے، کچھ صفات کے بھی صحیح، تب بھی کیا ہے؟ خدائی صفات کا مالک سمجھے تو یہ مشرک ہے۔
اس کے علاوہ
علم کے سامنے سجدہ کس لیے کرتا ہے اس کو پوچھنا پڑے گا. سجدہ خدا کے لیے کرتا ہے تو خدا کے لیے زمین, خدا کے زمین میں جہاں بھی سجدہ کرے جائز ہے. اور یعنی علم کے سامنے خدا زیادہ خدا یاد آتا ہے, امام حسین یاد آتا ہے, امام کی قربانیاں یاد آتی ہے, تو کیا ہے آغا زیادہ خدا یاد آتا ہے, تو خدا کے لیے سجدہ کرے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر علم کے لیے سجدہ کرتا ہے یا مولا کے لیے سجدہ کرتا ہے تو بالکل ناجائز ہے. اگر مولا کو کیا سمجھ کر کرے, خدائی صفت کا مالک سمجھ کر کرے تو کیا ہے, پھر مشرک ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ مذہب تشیع کو نیک صفت کے ساتھ, نیک نیت کے ساتھ ہی آپ سجدہ کریں گے عالم کے سامنے, تشیع بدنام ہو جاتا ہے. دشمنان شیعہ کو موقع ملتا ہے تشیع کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے, اسی لیے ناجائز ہو جائے گا. مذہب کو بدنام کرنے کا حق نہیں, وہ مذہب جس کے لیے اتنی قربانیاں دی ہے اس مذہب کو ایک کچھ انسانوں کے کیا ہے جہالت سے آپ کہے, ورنہ آپ مسجد میں آ کر آئی میں نے کہاں پر سجدہ کیا, مسجد میں کیا, تو مسجد کو چھوڑ کر آئی میں نے کب کسی عالم کے سامنے سجدہ کیا, تو درحقت یہ باعث بدنامی ہے مذہب حق اہل بیت بنتا ہے جس کے لیے اتنی قربانیاں اہل بیت نے دی ہے. خیانت ہے خون شہداء کربلا کے ساتھ, خون ائمہ کے ساتھ. فسد اللہ ابلیس ابا واستکبر, ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا, تکبر کی وجہ سے انکار کیا. یہ تکبر بہت خطرناک ہے. بڑے لوگ سب اسی تکبر کے دروازے سے جہنم میں جاتے ہیں. بڑے لوگ جو آپس میں لڑتے ہیں کس وجہ سے ہوتا ہے, عام طور پر تکبر, اپنے کو سب سے بڑا سمجھتا ہے. اب اسی کے لیے قوموں کو نابود کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, خون بہانے کے لیے تیار ہوتا ہے, ملک کو نابود کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. شیطان نے بھی جو انکار کیا, کیا ابا واستکبر, تکبر, تکبر کی وجہ سے اس نے انکار کیا. اب یہ تکبر اس حد تک کیوں پہنچا, خدا کے مقابل میں کھڑا کر دیا اس کو. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, ابھی تو کافر بن گیا. کیوں؟ خدا کے حق حاکمیت کا انکار کیا, خدا کو حق حکومت کرنے کا, حکم دینے کا. یہ کہ تو خدا یا تجھے یہ حق نہیں ہے, یہ تو نے یہ حکم غلط دیا, میں بہتر ہوں, بہتر سے کہہ رہا ہے کیا, اپنے سے کمتر کے سامنے جھک جائے. خدا کی حکمرانی کو ٹھکرایا, یہ تو کفر ہے. لیکن وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کہ کیا کہتا ہے آیت, کہ پہلے سے ہی کافر تھا, یعنی اس کے اندر یہ کفر مخفی تھا, ابھی ظاہر ہو گیا ہے. اگر اندر کفر مخفی نہ ہوتا یہ غلط اعمال پیدا نہیں ہوتا. عقیدہ غلط باعث اعمال میں غلط ہونے کے باعث بنتا ہے, اعمال میں غلط ہونا باعث بنتا ہے عقیدہ خراب ہو جائے. کفر خفی کی وجہ سے استکبار کیا, استکبار کی وجہ سے کفر جلی میں تبدیل ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد.